बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम आज इस्लाम रमज़ान स्पेशल के साथ रेहान अहमद यूसफी आपकी खिदमत में हाजिर है। व्यूअर्स, रमज़ान वो महीना है जिसमें अल्लाह की रहमतें हर सू बरसती हैं। मुसलमानों की ये कोशिश होती है कि इस महीने में वो ज़्यादा से ज़्यादा रब की इबादत करें और उसकी रहमतों को हासिल करें। उनकी ख्वाहिश होती है कि जो इबादत वो कर रहे हैं उनके अंदर कोई नक्स ना रह जाए, कोई कमी ना रह जाए, कोई ऐब ना रह जाए। चनाचे इस हवाले से कुछ सवालात हैं जो जहनों में पैदा होते हैं। हमने कोशिश की है कि इन सवालात का जवाब हासिल करें। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे सवालों का जवाब देने के लिए मौजूद हैं मुमताज़ आलिम दीन जनाब जावेद अहमद गामदे साहब। साथ ही हमारे शुरका भी मौजूद हैं जो जावेद साहब से मुख्तलिफ सवालात करेंगे। प्रोग्राम का सिलसिला हम शुरू करेंगे लेकिन पहले लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक व्यूअर्स। जायज साहब, पिछले प्रोग्राम में हम गुफ्तगू कर रहे थे तकवे के हवाले से, तो एक सवाल ये पैदा होता है कि दीन का मकसद तो अपने आप को पाक करना है, नफ्स की पाकिजगी है, तो ये रोज़े से ये अमल किस तरीके से हासिल होता है?
रोज़ा तकवा पैदा करता है, तकवा पाकिजगी पैदा करता है। यानी जब आप अपने आप को हदूद का पाबंद कर लेते हैं तो नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये निकलता है कि आपके जज्बात और ख्वाहिशात जिन जिन गलत रास्तों पर आपको ले जा सकते थे उनसे आप रुक जाते हैं, और जब आप गलत रास्तों पर जाते हैं तो जाहिर है कि कभी जज्बात की लगाम पकड़ के जाते हैं, कभी ख्वाहिशात का हाथ पकड़ के जाते हैं। यही चीज़ें ना जो आपको इधर उधर ले जाएंगी, तो इससे आलूदगी आती है। तज़किए का मतलब है अपने आप को पाकीज़ा बनाना, अपने आप को प्योरीफाई करना। तो ये तो असल में पूरे दीन का मकसद है। यानी पूरा दीन दिया ही आपको इसलिए गया है कि आप अपने खाने पीने को पाक रखें, आप अपने जिस्म को पाक रखें, आप अपने अखलाक को पाक रखें। ये पाकीज़गी आपको हासिल कैसे होगी? ये ज़ाहिर है कि इन सारी रियासतों इन सारी मशकों से हासिल होगी। आप अपने अंदर सब्र पैदा करना चाहते हैं, ये पाकीज़गी का बायस बनेगा। आप अपने अंदर कनूत पैदा करना चाहते हैं, ये चीज़ पाकीज़गी का बायस बनेगी। आप अपने अंदर अल्लाह ताला के लिए खुशू पैदा करना चाहते हैं, ये पाकीज़गी का बायस बनेगा। जब आप लोगों का हक तलब नहीं करेंगे, जब आप मिलावट नहीं करेंगे, जब आप किसी का माल नहीं खाएंगे, जब आप किसी को धोखा नहीं देंगे, जब आप जो कुछ बेचेंगे ठीक ठीक नाप तोल कर बेचेंगे, जब आप वादों की पाबंदी करेंगे, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सब चीज़ें आपके अंदर अखलाकी पाकीज़गी पैदा करती हैं। इस पाकीज़गी को पैदा करने के लिए आपको तैयार करना है ना अपने आप को। तो वो तैयारी क्या है? वो तकवा है, और तकवा पैदा करने का जरिया रोज़ा बनता है। यानी ये तरतीब है इनके दरमियान। तकवा असल में तज़किए को पैदा करने का एक बहुत बड़ा जरिया है,
मुहर्रिक है उसका।
इसके नतीजे में तज़किया वो चीज़ नहीं है जो आप अपने अंदर पैदा कर रहे होते हैं, तज़किया तो नतीजे के तौर पर हासिल होता है। यानी आपने जिस वक्त अपने आप को नहा धोकर साफ कर लिया तो इसके नतीजे में वो चीज़ पैदा होगी,
पाकीज़गी
खुद बहुत पैदा हो जाएगी।
ठीक है,
तो नहाने और धोने का अमल आपको करना पड़ेगा,
पाकीज़गी खुद बहुत
पैदा होगी। तकवा वो अमल है जो आपको करना है, इससे पाकीज़गी
खुद
बहुत पैदा हो जाएगी।
ये सर आपका सवाल,
मेरा सवाल अधूरा रह गया था, आपने जवाब भू के हिसाब से तो दे दिया था, मगर मिसवाक के बजाय अगर टूथपेस्ट वगैरह कोई और दूसरी चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो क्या उसमें कबात है? सिर्फ या मिसवाक ही कर सकते हैं रोजे के?
कोई हरज की बात नहीं। देखिए जी, असली चीज़ दांत साफ करना है, मुंह साफ रखना है, मुंह को बदबू से पाक रखना है, अपने नाक को साफ रखना है। ये चीज़ मैंने पहले उस वक्त भी अर्ज़ किया था कि एक सुन्नत की हैसियत से इस मुसलमान उम्मत में जारी की गई है। यानी ये उन चीज़ों में से है जो आपको शब रोज़ एहतमाम के साथ करनी होती है। मुसलमान को जो पाकीज़गी की तालीम दी गई है उसमें कुछ अहकाम हिदायात हैं जो जिस्म की पाकीज़गी के बारे में दिए गए हैं। उनमें एक अहम तरीन बात यह भी है कि आपको दांत साफ रखने हैं। असल हुक्म ये है, कैसे साफ करने हैं? उस ज़माने में मिसवाक का तरीका था, अब ज़रा जदीद ज़राए से आपने टूथपेस्ट ईजाद कर लिया, आपने ब्रश ईजाद कर लिया।
उसमें सवाल ये है कि टूथपेस्ट का जो है जायका उस वक्त महसूस होता है?
देखिए बात यह है कि जायका तो मिसवाक का भी महसूस होता है। यानी अगर आप मिसवाक किसी दरख्त की करें तो उसका भी एक जायका महसूस होता है। तो ये जायका है जो महसूस हो गया, बस ठीक है, उसके बाद आपने मुंह साफ कर लिया। ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि आपको महसूस करते हैं कि बहुत एहतियात की बात है तो कोई ऐसा पेस्ट इस्तेमाल कर लें जिसमें जायका
जी आपका सवाल,
लेकिन इससे रोज़े को कुछ नहीं होता।
जावेद साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपको भी इल्म है और ये बात सब जानते हैं कि अल्लाह ताला हमारी इबादत का मोहताज नहीं है। हज़ारों लाखों करोड़ों फरिश्ते रुकू सुजूद क़याम में हैं, इस तरह से ज़मीन का ज़र्रा ज़र्रा पत्ता पत्ता एक एक چرن پرین اس کی حمد و ثنا کر رہا ہے، لیکن انسانوں کے ساتھ خصوصاً رمضان میں ہمارے ساتھ معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ روزے رکھ کر اپنے غصے کو یا اینگرنس کو قابو میں نہیں رکھتے، یا ہوتا ہے کہ آفس میں باس جو ہیں وہ اپنے ماتحتوں پہ برس رہے ہوتے ہیں، یا پھر گھر میں خواتین یا بچوں پہ بہت زیادہ غصہ ہو رہا ہوتا ہے، یا پھر بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ وہ غصوں میں قابو نہیں رکھ سکتی، جب تک روزہ نہ کھل جائے ایک طرح کی مصیبت آئی ہوئی ہوتی ہے گھر والوں پر، تو کیا یہ ہم اللہ تعالیٰ پہ احسان کر رہے ہیں روزہ رکھ کر کہ ہم جس اتنا زیادہ غصے کا اظہار کیوں کرتے ہیں؟
یہ بڑا اہم سوال ہے،
غصہ اتنا سا کنٹرول اللہ کے لیے نہیں کر سکتے؟
یہ بات یہ ہے کہ یہ وہی بات ہے جو اس سے پہلے بھی ہوئی تھی کہ روزہ کیا چیز ہے، اس کے صحیح شعور کے ساتھ جب آدمی روزہ رکھتا ہے تو پھر اس سے اس طرح کی چیزیں صادر نہیں ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہم کو یہ تعلیم دی تھی کہ ہم اس طرح کے تمام جذبات کے معاملے میں روزے کو ڈھال کی طرح استعمال کریں، یعنی اگر کسی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا ہے، لڑائی ہو گئی ہے، غصہ آ گیا ہے، تو اس موقع کے اوپر یہ کہہ کے خاموش ہو جائیں کہ انی صائم، میں روزے سے ہوں۔ اس سے آپ نے یہ بتایا تھا ہمیں کہ اصل میں روزے کا شعور کہ میں روزے سے ہوں، یہ آپ کو کنٹرول سکھائے گا، نظم و ضبط سکھائے گا، یہ چیز بتائی گئی تھی۔ اس سے چونکہ ہم واقف نہیں رہے، ہمارا خیال ہوتا ہے کہ ہم روزہ رکھ کے اللہ تعالیٰ پہ احسان کر رہے ہیں، اور گھر والوں کو بھی اور سب لوگوں کو بھی ہم برا بھلا کہہ کے اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے ہیں کہ روزے میں اس طرح ہو ہی جاتا ہے، ذرا حال ہے کہ روزے ہی میں تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے
جی،
یعنی عام زندگی میں بھی
نہیں ہونا چاہیے۔ ہم بات کہی جا صاحب نے کہ
روزے ہی میں تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ عام زندگی میں بھی یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ آپ جاؤ بے جا غصہ کریں، غصہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، لیکن صحیح جگہ پر آنا چاہیے۔ غصہ ہمارے اندر غیرت پیدا کرتا ہے، اور بعض موقعوں پر اس کا اظہار ضروری ہوتا ہے، لیکن یہ بات کہ آدمی زیر دستوں کے اوپر غصہ کرے، آدمی گالم گلوچ پہ اتر آئے، آدمی حدود سے تجاوز کر جائے، یہ تو انسانی شرف کے خلاف ہے، عام حالات میں بھی یہ نہیں ہونا چاہیے، اور روزے میں تو بطور خاص نہیں ہونا چاہیے۔
آگ کھانا پکاتی ہے، لیکن اگر یہی آگ گھر میں لگ جائے، مطلب وہ فائر ہو جائے تو وہ پورے انسانوں کو، گھروں کو جلا دیتی ہے، تو وہ لمٹ میں ہو کر جائز طریقے سے یوز کی جائے تو وہ غصہ ٹھیک ہے، لیکن کم از کم روزے کی حالت میں تو غصے، اللہ تعالیٰ روزے کا بنیادی مقصد تربیت کا مطلب یہ ہے کہ بندے کو بندے کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے، ہم بندے اور اللہ کا معاملہ تو خوب چل رہا ہوتا ہے، ہم روزے رکھتے ہیں، نمازیں ادا کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، لیکن زکوٰۃ دینے کے بعد ہم دوسروں پہ احسان جتاتے ہیں۔
بڑی اہم بات ہے صاحب کہ بندوں کے ساتھ کیا معاملہ ہے، یہ چیز ہم میں نہیں پیدا ہو رہی، تو اس کا سبب کیا ہے؟
پیدا نہیں ہو رہی جاوید صاحب، ختم ہو گئی ہے،
ختم ہو گئی ہے۔
اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم کو یہ بتایا گیا ہے کہ اگر آپ نے نماز پڑھ لی، آپ نے روزہ رکھ لیا، تو اس کے بعد آپ کے سب گناہ معاف ہو جائیں گے، آپ لوگوں کے حقوق طرف کرتے ہیں تو کرتے رہیں، آپ ان کا مال کھاتے ہیں تو کھاتے رہیں، آپ کم تول کر دیتے ہیں تو دیتے رہیں۔ قرآن مجید سے تو اس کے برخلاف یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے ساتھ جو ہمارا تعلق پیدا ہوتا ہے، اس کا صحیح ظہور ہی بندوں کے ساتھ تعلق میں ہوتا ہے، یعنی جب ہم اپنے پروردگار کا حق ادا کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری یہ تربیت ہو گئی ہے کہ ہمیں بدرجۂ اتم اپنے ساتھیوں کا، اپنے بھائیوں کا حق بھی ادا کرنا ہے، تو یہ چیز لوگوں کے ہاں اس طریقے سے راسخ نہیں کی جاتی، ان کے دل و دماغ میں نہیں اتاری جاتی۔ ہمیں لوگوں کو بتانا چاہیے کہ آپ یہ جو روزہ رکھ رہے ہیں یا نماز پڑھ رہے ہیں یا اور دوسرے کام کر رہے ہیں تو کس لیے کر رہے ہیں، آپ کو ایک دن اپنے مالک کو جواب دہ ہونا ہے، اور اس جواب دہی میں سب سے پہلے جو چیز آپ کے سامنے آ جانی ہے وہ تو لوگوں کے حقوق ہیں۔ حقوق العباد کا معاملہ کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو وہ رحیم اور کریم ہے، ہم توبہ کر کے استغفار کر کے اپنے لیے بخشش کا کوئی اہتمام کر سکتے ہیں، لیکن یہاں تو دوہرا معاملہ ہے، جب ہم کسی بندے کا حق طلب کرتے ہیں تو ایک طرف اللہ کے گناہگار ہوتے ہیں، اس کو بھی راضی کرنا ہے، اور دوسری جانب اس بندے کے گناہگار ہیں، اور وہ بندہ آپ جانتے ہیں کہ وہ رحیم اور کریم نہیں ضروری ہو، وہ تھوڑ دلا ہو سکتا ہے، کم ظرف ہو سکتا ہے، اور کچھ پتہ نہیں کہ قیامت کے دن وہ ہمارے ساتھ کیا کرے۔ چنانچہ یہ بتایا گیا ہے نا کہ وہاں ہمارے پاس لینے دینے کے کچھ نہیں ہوگا، ہم نے کسی کا حق طلب کیا ہے تو وہاں نیکیاں دینی پڑیں گی، اور وہ ختم ہو جائیں گی تو اس کی برائیاں اپنے کھاتے میں لکھوانی پڑیں گی۔
بڑی مشہور روایت،
اور تو کوئی چیز ہمارے پاس ہے نہیں وہاں پہ
جی، کہ ایک آدمی جو ہے وہ ایک بڑے اعمال لے کے آئے گا، اور مفلس کی بلکہ جو ڈیفینیشن جی، کیا حدیث ہے
وہ، یہ روایت پہ بیان کیا گیا نا کہ وہ اپنے اعمال لے کے آئے گا اور خیال کرے گا کہ میرے پاس بہت کچھ ہے، لیکن اس کے بعد لوگ آ جائیں گے جن کے اس نے حقوق تلف کیے ہیں، اور پھر سب کچھ دے دلا کے فارغ ہو جائے، کوئی چیز بھی اس کے پاس باقی نہیں رہے گی۔ تو فرمایا کہ اس سے بڑھ کر کون اور غریب اور مفلس ہوگا کہ جو اس صورتحال سے دو چار ہو جائے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ سب ہم کس لیے کر رہے ہیں، یعنی جو عبادات آپ کے گناہوں کی معافی کا باعث بنتی ہیں، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ نے کسی کا مال کھایا ہوا ہے، اس کو آپ نے ہضم کر لیا اور اس کے بعد روزہ رکھ لیا. وہ مال تو آپ کو دینا پڑے گا. آپ نے رشوت لی ہے تو بہرحال وہ ایک حرام کام ہے جو آپ نے کر لیا ہے، اس کا ازالہ آپ کو کرنا پڑے گا. اگر آپ نے کم تولا ہے تو اس کے لیے آپ کو جواب دہ ہونا پڑے گا. یہ تمام وہ چیزیں ہیں جن میں توبہ استغفار کافی نہیں ہے، بلکہ جس کا آپ نے حق تلف کیا ہے اس کا ازالہ کرنا آپ کے لیے ضروری
ہے. صاحب ایک سوال اس زمن میں ہے، اس کے بعد پھر آپ سوال کیجیے گا، کہ آپ نے جو بات فرمائی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان ادھر آتے ہیں اور ادھر ہر چیز کی قیمت آسمان پہ پہنچ جاتی ہے، یعنی اتنا لوگ منافع لیتے ہیں، اتنی ذخیرہ اندوزی ہوتی ہے، تو یہ رویہ جو ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟
یہ بڑی شرمناک صورتحال ہے. یعنی مغرب میں ہم دیکھتے ہیں کرسمس کے دن آتے ہیں تو ہر چیز کی قیمتیں گر جاتی ہیں
100%.
یعنی پوری کی پوری قوم شریک ہو جاتی ہے کہ یہ ہمارا ایک تہوار ہے اور اس میں ایک دوسرے کا ہم کو معاون بننا ہے. رمضان کے مہینے میں لوگوں کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہم اپنے بھائیوں کی اور بڑھ کر خدمت کریں، ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو جائے. اگر کوئی غریب لوگ ہیں، ایسے ہیں کہ جن کے لیے زندگی گزارنا ہی مشکل ہوتا ہے، وہ روزہ رکھنا چاہتے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ ان کے لیے سحر افطار کا اہتمام کرنا ہی مشکل ہو جائے.
بالکل.
چونکہ لوگوں کو یہ معلوم ہے، اس میں ایک دوسرا پہلو بھی ہے، اس کو بھی ذہن نشین کرنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں چونکہ رمضان کو کھانے پینے کا مہینہ سمجھا جاتا ہے، تو ساری کی ساری قوم افطار اور سحر کی تیاری میں لگی ہوئی ہوتی ہے، اور خیال یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو انواع اقسام کے کھانے پکائے جا سکتے ہیں وہ پکائے جائیں. یعنی یہ تو یوں سمجھ لیجئے دعوتوں کا ایک مہینہ ہے،
ڈیمانڈ آلریڈی پیدا ہو جاتی ہے.
اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ رسد اور طلب کے قانون کے تحت جب طلب بہت بڑھ جاتی ہے تو اس کے بعد وہ قیمتیں بڑھنی شروع ہو جاتی ہیں. تو دونوں جانب اصل میں توجہ دینی چاہیے.
جاوید صاحب، یہ اس میں یہ مناسب نہیں ہے کہ گورنمنٹ لیول پہ ان چیزوں کو کنٹرول کیا جائے؟ مطلب
بات یہ جی کہ گورنمنٹ کے لیول پر بھی، گورنمنٹ کی سطح پر بھی چیزوں کو کنٹرول ہونا چاہیے، اس لیے کہ حکومت کو اپنا کردار ادا کرنا ہے. لیکن سب سے بڑھ کر تو یہ ہے کہ کیا ہم انسان مسلمان نہیں ہیں؟ ہمارے اندر شعور نہیں ہے؟ ہمیں یہ محسوس نہیں ہوتا کہ ہم روزے رکھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ لوگوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں؟ تو دونوں چیزیں ہونی چاہیے، لوگوں کے اندر احساس بیدار کیا جائے، شعور بیدار کیا جائے، اور حکومت بھی اپنی ذمہ داریاں پوری کرے. میں آپ سے عرض کروں کہ یہ ہمارے یہاں چونکہ لوگ بہت حکومت کا ذکر کرتے ہیں، حکومت چند مجرموں سے نمٹ سکتی ہے، جب پوری کی پوری قوم مجرم ہو رہی ہے پھر کیا کیا جائے؟
پھر تو گورنمنٹ نہیں کر سکتی،
پھر حکومت کچھ بھی نہیں کر سکتی. پہلا کام یہ ہے کہ لوگوں کے اندر یہ شعور پیدا ہو، وہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں، ان کے اندر خدا خوفی پیدا ہو، وہ یہ خیال کریں کہ ان کو رمضان کے مہینے میں نفع کمانا نہیں ہے بلکہ لوگوں کی خدمت کرنی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہوا کی طرح فیاض ہو جاتے تھے. تو بجائے اس کے کہ آپ اپنے پاس سے کچھ لوگوں کو دیں، آپ نے ان کی جیبیں کاٹنا شروع کر دی. آپ ایک دکان پر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کی خواہش یہ ہے کہ جتنا نفع میں اس میں کما سکتا ہوں کما لوں. یہ ذہنیت ہے جس کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. ایک طرف یہ اصلاح ہونی چاہیے
اور دوسری طرف لوگوں کو بھی
جانے ظاہر ہے کہ چند مجرم جب رہ جائیں گے
تو ان سے نمٹنا،
پھر نمٹنے کے لیے حکومت بھی کوئی اقدام کر لے گی.
جاوید صاحب، میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اصلاح کرے گا کون؟ کیونکہ ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ کو پرفیکٹ سمجھتا ہے کہ مطلب میں جھوٹ نہیں بولتی، میں بدگوئی نہیں کرتی، میں کوئی برا کام نہیں کرتی، سامنے والے شخص میں ساری خوبیاں ہیں. تو جب ہم انفرادی طور پر کوئی بھی شخص نہ تو اپنی غلطی تسلیم کرتا ہے اور نہ ہی اس کو درست کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر درستگی کا عمل تو شروع ہی نہیں.
اصلاح کون کرے گا، یہ ایک سوال ہے. نوجوان، آپ کا کیا سوال ہے؟
میرا جاوید صاحب سے سوال یہ ہے کہ اگر کوئی پاکستانی یا کسی اور ملک کا باشندہ رمضان میں سعودیہ جاتا ہے عمرے کی ادائیگی کے لیے، اب وہ عید جو ہے وہ ان کے مطابق منائے حالانکہ اس کا رمضان کے روزے پورے نہیں ہوئے ہیں، یا وہ اس دن بھی روزہ رکھے اور اگلے دن عید منائے اپنے تمام روزے پورے کر کے؟
جیسا پہلے یہ اصلاح والا سوال اور پھر یہ
بات. یہ ہے کہ اصلاح کون کرے؟ انبیاء رحم السلام اصلاحی کرنے کے لیے آئے تھے. جب اب نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے تو اہل علم موجود ہیں، ان کو یہ خدمت کرنی چاہیے، دانشور ہیں ان کو یہ خدمت کرنی چاہیے، حکومتیں ہیں ان کو یہ خدمت کرنی چاہیے. ہم میں سے ایسا نہیں کہ ہر ایک میں یہ شعور ختم ہو گیا ہے، کچھ لوگوں میں ہوگا، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پوری قوم میں ختم ہو جائے اور کوئی ایک آدمی موجود ہو تو اسی کو یہ کام کرنا چاہیے. اس وجہ سے ہمارے ہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ اصلاح کرنا ایک دینی ذمہ داری بنا دی گئی ہے. یعنی ہم مسلمانوں کا معاملہ تو یہ ہے، ہمیں نہ صرف یہ کہ اس بات کا پابند کیا گیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو درست رکھیں، اس کا بھی پابند کیا گیا کہ دوسروں کو بھی درست رکھنے کی کوشش کرے.
جاوید صاحب بہت شائستگی کے ساتھ ان سے مخاطب ہو کر بہت عزت اور محبت کے ساتھ اگر کہا جائے کہ دیکھیے اس طرح کا اللہ کا حکم ہے اور ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں اگر کوئی غلطی محسوس ہو تو ہم ایک دوسرے کی اصلاح کر دیں, لیکن اس کے باوجود میں نے یہ بات بہت زیادہ نوٹ کی ہے کہ لوگ اس بات پہ بہت زیادہ ناراض ہوتے ہیں. تو اب اس صورت میں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. سپوز اگر ہم کسی کو بتا رہے ہیں کہ آپ کا درود یا کلمہ پڑھنے میں یہ ذرا سی غلطی ہے یا آپ نے ہے نا قرآن شریف پڑھتے میں یہ ذرا سی غلطی کر دی ہے, تو وہ ایک طوفان بدتمیزی قسم کی چیز ہو جاتی ہے کہ اس جو پیغمبر ہوتے ہیں وہ ایک خاص مرتبے پہ فائز ہوتے ہیں, ان کے اندر اتنا حوصلہ اور سٹیمنا ہوتا ہے.
سوال جو ہے وہ اصل میں یہ ہے کہ پھر ایک عام آدمی کا کیا وہ رک جائے, یہ میرے خیال سے بات ہے.
یہ میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ نے کہیں مجلس میں بات تو نہیں کر دی, آپ کا طنز کا اسلوب تو نہیں تھا, آپ نے تعریف تو نہیں کر دی, آپ نے دوسرے کو نیچا دکھانے کا طریقہ اختیار تو نہیں کیا, ایسے موقع پر بات تو نہیں کر دی کہ جو جذبات کو برانگیختہ کرنے والا تھا. اگر آپ اکیلے میں بیٹھ کر اپنے بھائی کی اصلاح کرنے کا طریقہ اختیار کریں تو کم رد عمل ہو جائے گا. پھر بھی اگر رد عمل ہوتا ہے تو یہ سمجھ لیں کہ آپ کو اس کا اجر ملے گا.
یعنی صبر سے اس موقع پہ
آپ کو صبر کے ساتھ کام لینا چاہیے. انبیاء علیہ السلام بھی انسان ہی تھے, ان کو یہ تعلیم دی گئی کہ آپ ان اذیتوں پر صبر کریں گے اللہ اس کا اجر دے گا. اچھا جب آپ کسی کی اذیت پر صبر کرتے ہیں اس کے رد عمل کے باوجود خاموش رہتے ہیں, اپنی طرف سے رد عمل کا اظہار نہیں کرتے, تو آہستہ آہستہ آدمی کے دل میں وہ بات اترتی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ایک بڑے مشہور مبلغ ہوئے ہیں ہندوستان میں مولانا الیاس صاحب, ان کا ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب وہ میوات میں دیہاتی لوگوں کو تبلیغ کرنے کے لیے گئے تو انہوں نے کسی کسان کو کچھ بات بتانا چاہی, پہلے تو اس نے ڈانٹ دیا, پھر انہوں نے کچھ بات بتانا چاہی تو اس نے تھپڑ مار دیا, وہ گر گئے زمین پر گر گئے. اب یہ دیکھیے نا یہ کتنا شدید رد عمل ہے. تو وہ اٹھے اور اٹھ کے انہوں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیا, انہوں نے کہا کہ تھپڑ ایک اور مار لو, میری بات سن لو. تو اس کے بعد اس کا دل پسیج گیا. یعنی جو لوگ اصلاح کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی تو اپنے اندر یہ چیز پیدا کرنی چاہیے کہ وہ ایک کام کرنے کے لیے اٹھے ہیں تو ان کو کیسے لوگوں کے ساتھ بات کریں.
ٹھیک ہے سب, ایک سوال نوجوان کا تھا, ہم آپ کا سوال ان کا یہ تھا کہ ایک شخص اگر پاکستان سے جاتا ہے اور وہ روزے رکھے ہوئے اور پھر سعودی عرب میں تو ظاہر بات ہے کہ پہلے سے روزے چل رہے ہوتے ہیں, وہاں عید ہو جاتی ہے, تو پھر اس صورت میں کیا وہ عید کرے؟
جو اس ملک کا قانون ہے جہاں آپ ہیں اسی کے مطابق آپ عمل کریں,
چاہے 30 روزے نہ ہوئے ہوں,
کچھ بھی نہ ہوا ہو, آپ کو اس دن عید کرنی ہے. مسلمانوں کی عید میں آپ شامل ہوں گے, اس دن روزہ نہیں رکھیں گے, آپ کے جو روزے رہ گئے ان کو بعد میں پورا
کریں. اچھا محترم آپ کا سوال.
جاوید صاحب آپ کی توجہ میں خاص مقصد کے تحت جو ہے وہ مبذول کروانا چاہتی ہوں کہ عموماً رمضان کے مہینے میں یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ سحری کے وقت حفظ ما تقدم کے طور پہ اور افطاری کے وقت تلافی مافات کے طور پہ حد سے تجاوز کر جاتے ہیں.
یعنی کھانے پینے
میں جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی روک ٹوک نہیں کرتے, بلکہ جس حد تک ہو سکتا ہے وہ کھانے پینے کی کوشش کرتے ہیں. تو کیا اس قسم کا رویہ اختیار کرنا جو ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہے؟ اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ خواتین کا جو ہے وہ میجورٹی ٹائم رمضان میں کچن میں گزرتا ہے, ان کو مختلف قسم کے انواع اقسام جو ہے وہ بنانے پڑتے ہیں, تو اس کا لازمی یہ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کی میجورٹی جو عبادات ہیں وہ مس ہو جاتی ہیں. مثال کے طور پہ تہجد کی نماز جب ہم ادا کرتے ہیں تو وہ سحری کا وقت ہوتا ہے تو وہ لازمی ہماری مس ہو جاتی ہے تہجد کی نماز. تو کیا ہمیں سحر اور افطار کا اہتمام کرنا چاہیے یا اس کے برعکس ہمیں اپنی عبادتوں پہ توجہ دینی چاہیے؟
سب یہ دو بڑے اہم سوالات ہیں, تو میں چاہتا ہوں کہ آپ پہلے ان کے.
پورے گھر کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ وہ ایک تربیت گاہ سے گزر رہے ہیں. یعنی کوئی کہوں بھائی 720 گھنٹے کی ایک تربیت گاہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے منعقد کر دی گئی ہے, تو سب لوگ اس میں شریک ہیں. یہ کھانے پینے کا اور دعوتیں کرنے کا مہینہ نہیں ہے, یہ تو اپنی تربیت کرنے کا مہینہ ہے. میں تو یہ جو افطار پارٹی قسم کی چیزیں ہمارے یہاں رائج ہو گئی ہیں ان کو بھی رمضان کی روح کے بالکل خلاف سمجھتا ہوں. یعنی اس پہ بھی جن لوگوں کے ہاں یہ دعوت ہو رہی ہوتی ہے وہ بھی سب کے سب معلوم ہوتا ہے کسی میں جتے ہوئے ہیں, اور جو لوگ وہاں پہنچے ہیں وہ بھی سب کچھ ٹھونس لینا چاہتے ہیں اپنے اندر. رمضان کے مہینے میں آدمی کو سادہ غذا کا اہتمام کرنا چاہیے, جو آپ روزمرہ کھاتے ہیں جو پکاتے ہیں وہی کھانا پینا چاہیے. اس میں تو بلکہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اگر پہلے کھانے پینے میں کوئی تجاوز ہو رہا ہے یا ہم طرح طرح کے چٹکاروں کے عادی ہو گئے ہیں تو ذرا کنٹرول کر کے اپنی اس معاملے میں بھی تربیت کر لیں, بجائے اس کے کہ ہم اس میں حدود سے تجاوز کر جائیں. تو یہ بھی وہی چیز ہے کہ ہماری تہذیبی تربیت چونکہ نہیں ہوئی, اور ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ ایک عبادت تو ہمیں کرنی ہے کسی نہ کسی طریقے سے. اب اس میں کھانے پینے کا بہت موقع مل گیا ہے, اس لیے سارے گھر کو اسی کام پر
وہ کہا جاتا ہے صاحب کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا جو جانا کھانا.
یہ تو کوئی سوال ہی نہیں جی, حساب کتاب سے تو کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جو آپ کا بالا تر ہے. آپ
تصور یہی ہے,
یہ کوئی تصور نہیں ہے, نہ یہ بات قرآن میں بیان ہوئی ہے نہ کسی حدیث میں بیان ہوئی ہے کہ آپ کا حساب کتاب نہیں ہوگا. یہ لوگوں نے اپنے لیے ایک وہم پیدا کر لیا ہوا ہے. آپ رمضان میں تو اور زیادہ جواب دہ ہوں گے, حساب کتاب کیوں نہیں ہوگا. آپ نے ابھی تو اس روایت کا ذکر کیا کہ من کام رمضانہ ایمانن و احتسابہ, من سام رمضانہ ایمانن و احتسابہ, یعنی اس میں تو ایمان اور احتساب ہی ہے جس کے ساتھ آپ کو زندگی بسر کرنا ہے.
سب سوال ایک دوسرا بھی
تھا, اپنا محاسب بننا چاہیے اس مہینے کے اندر, بجائے اس کے کہ آپ یہ خیال کریں کہ کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا.
ایک خاتون کا جیسا دوسرا سوال بڑا اہم تھا کہ گھر میں کام کاج میں لگی ہوئی ہیں, تہجد کی نماز ان کی نہیں چھوٹ رہی, تو اس کا کوئی اجر کوئی,
یعنی اگر انواع اقسام کے کھانے پکانے اور دعوتیں کرنے اور یہ اہتمام کرنے کا طریقہ چھوڑ دیا جائے اور جو کوئی ایک آدھ سالن پکا ہے وہ ایک وقت میں پکا کے رکھ لیا جائے تو خواتین کو بھی اس زحمت سے بچا لیں گے آپ. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس کے بعد بھی بہرحال میرے آپ کے کہنے سے اصلاح تو نہیں کل ہو جائے گی, اگر کسی خاتون کو اس طرح کی مصروفیت کی وجہ سے ایسی صورت پیش آتی ہے تو امید ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر عطا فرمائیں گے. اس لیے کہ کسی گھر کے ماحول میں یا گھر کے تقاضوں کے تحت ممکن ہے کہ ہماری اس نصیحت پر کوئی آدمی عمل نہ کرے اور کسی خاتون کو یہ سب کام کرنا پڑ جائے. تاہم تربیت اسی بات کی کرنی چاہیے کہ خواتین کو بھی عبادت کا موقع دیا جائے, انہوں نے نماز پڑھنی ہے, انہوں نے روزے رکھنے ہیں. اور ظاہر ہے کہ جب آپ اتنے انواع و اقسام کے کھانے میں, میں تو کہتا ہوں کہ ان کی تو بڑی آزمائش ہو جاتی ہے.
میں جاوید سب سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا ایز اے ڈاکٹر ہونے کی حیثیت سے کہ ہمارے معاشرے میں کچھ مریض خاص طرح کے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ روزہ رکھنا چاہتے ہیں لیکن کچھ مخصوص دوائیں ان کو ایک مخصوص پیریڈ سے لینی ہوتی ہیں یا انجیکشن لگوانے ہوتے ہیں, تو آیا وہ مریض بھی روزہ رکھ کر انسولین کا انجیکشن یا ایسی کوئی ٹیبلٹ خاص بی پی وغیرہ کی وہ لے سکتے ہیں؟
دیکھیے جی, جو منہ سے کھانے کی چیزیں ہیں وہ تو روزے میں نہیں ہو سکتی, اس لیے کہ پھر اس کے بعد روزے کا جو قانون ہے وہ قائم نہیں رہتا پوری طرح. لیکن اس کے علاوہ آپ کسی اور ذریعے سے کوئی دعا مثلا انجیکشن کے
انجیکشن وغیرہ
کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے, اس سے روزے کو کچھ نہیں ہوتا. کوئی ایسا انجیکشن کہ جس کے ذریعے سے آدمی کو طاقت بہم پہنچائی جائے,
جیسے گلوکوز ڈرپ جو ہے
خوراک کا ذریعہ بنے, تو اس کو تو اختیار نہیں کرنا چاہیے, اس میں روزہ نہیں رہے گا. لیکن یہ کہ عام دوائیں یا انسولین وغیرہ اگر آپ لگانا چاہتے ہیں تو اس سے روزے کچھ
ایسا کس بعض لوگوں کو بہت کمزوری ہو جاتی ہے, تو کیا اس وقت بھی وہ طاقت کا کوئی,
پھر وہ روزہ چھوڑ دیں. ظاہر بات ہے کہ پھر یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ وہ کمزوری ہو گئی ہے اگر تو کھانا پینا شروع کر دے. تو اس میں اور اس میں فرق کیا ہے؟
تو جب صرف جو لوگ روزہ اس طرح چھوڑ دیں گے اس کے بارے میں ہمیں قرآن و سنت سے کیا ہدایت ملتی ہے کہ وہ کس طرح سے,
اگر روزہ کسی مجبوری کی وجہ سے چھوڑنا پڑ گیا ہے تو پھر آپ رمضان کے بعد وہ روزہ رکھیں گے, اس کی قضا ہوگی. اور اگر ایسی صورت حال ہے کہ آپ رکھنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں, یعنی صحت کی نوعیت اس طرح کی ہے,
جو بزرگ ہیں بہت
پیر فانی جن کو کہا جاتا ہے کہ اب ایسی عمر آ گئی ہے کہ جس میں تحمل ہی نہیں کیا جا سکتا روزے کا, تو پھر وہ روزے کا فدیہ دے دیں.
فدیہ کتنا جا سکتا؟
یعنی ایک مسکین کا کھانا, ایک غریب آدمی کا کھانا جو ایک وقت کا ہے,
ایک وقت کا بس. وہ نوجوان آپ کا,
جیسا ابھی حساب کتاب کے حوالے سے بات ہوئی تو میں ایک چھوٹی سی بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ مختلف ملبوسات کی خریداری وغیرہ کرتے ہیں اور پھر کہا یہ جاتا ہے کہ آپ اس کو اس مقصد جس کے لیے لیا گیا اس سے پہلے استعمال کر لیں, بے حساب کر لیں, اس حوالے سے کیا احکامات ہیں؟ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ ایک کسی محلے میں بہت ساری مسجدیں ہیں, مختلف وقفے سے اذانیں ہوتی ہیں, کنٹروورسی کریٹ کر جاتا ہے کبھی کبھار, ایک کس اذان پہ روزہ کھولا جائے, ٹی وی بھی ساتھ چل رہا ہے, اس بارے میں کیا احکامات ہیں؟
میں لباس کے بارے میں سمجھا نہیں آپ کی بات, یعنی کیا رمضان کے مہینے میں لوگ بہت سے لباس بنا رہتے ہیں اور
بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ پہلے استعمال کر لیں بے حساب ہو جائے گی؟
نہیں, یہ بات تو بالکل وہم پر مبنی ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. آپ کو رمضان کے مہینے میں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ وہی خرچ اخراجات کریں جو صحیح خرچ اخراجات ہیں. آپ نے اگر کوئی کپڑا بنانا ہے تو بنائیں, اگر کپڑے بنانے کی ضرورت نہیں ہے تو کوئی یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ بہت سے کپڑے بنا کے رکھیں.
نہیں, ہم بناتے کسی خاص مقصد کے لیے, لیکن ہم یہ کہتے ہیں اس سے پہلے استعمال کر لیں, حساب نہیں ہوگا.
نہیں, حساب کیوں نہیں ہوگا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہر وہ کام جو آپ کرتے ہیں اس کا آپ کو حساب دینا ہے. اگر کوئی کام ایسا ہے جس کا اخلاقی کوئی پہلو ہے, یعنی حساب اس کا تو نہیں دینا کہ میں نے ایک شلوار قمیص پہنی ہوئی ہے یا آپ نے پتلون پہنی ہوئی ہے تو اس کا حساب دینا ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر میں نے کوئی حدود سے آگے بڑھ کے خرچ کیا تو مجھے اس کا حساب دینا ہے, اگر میں نے مال کو اللّے تللے اڑایا ہے تو مجھے اس کا حساب دینا ہے, اگر میں نے اللہ تعالیٰ کی کسی ایسی ذمہ داری کو چھوڑ کر جو مجھ پر عائد ہوتی تھی اس طریقے سے فضول خرچی کیا تو اس کا مجھے حساب دینا ہے. تو حساب بھی پہلے سمجھ لینا چاہیے کس چیز کا آپ کو دینا ہے. یعنی یہ جو روزمرہ کی آپ کی ضرورتیں ہیں جو آپ پوری کرتے ہیں, یہ تو آپ کو کرنی ہے پوری, حساب آپ کو اس کا دینا ہے کہ جو اللہ نے آپ کو مال دیا تھا کیا آپ نے اس کو اللہ کے بتائے ہوئے حدود کے مطابق خرچ کیا ہے. یعنی اس بات کا حساب دینا ہے کہ آپ نے کمایا کیسے, لوگوں کا مال لوٹ کر تو نہیں لے آئے, چوری کر کے تو لے نہیں آئے, غبن کر کے تو نہیں لے آئے, یہ دیکھنا نا, یہ حساب دینا ہے آپ کو. اور یہ حساب دینا ہے کہ جو کچھ آپ کے پاس آ گیا تھا اس کو آپ نے کہاں خرچ کیا ہے. خرچ اخراجات کے بارے میں جو ہدایات ہمیں دی گئی ہیں وہ یہ ہے کہ نہایت توازن اور اعتدال کے ساتھ آدمی کو خرچ کرنا چاہیے. یعنی خرچ اخراجات کے بارے میں اللہ کی تعلیم ہمیں یہ ہے کہ نہ مال اللہ تلے اڑانا چاہیے, نہ بخل سے کام لینا چاہیے, ایک توازن اور اعتدال کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے. انسان اپنی ضروریات پوری کرتا ہے, کچھ ضرورتیں تو جبلی ضرورتیں ان کو پورا کرتا ہے, کچھ انسان کے ذوق جمالیات کے تقاضے بھی ہیں ان کو بھی پورا کرتا ہے, اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں, آپ وہ ضروریات پوری کریں, لیکن مال اڑانے کا طریقہ اختیار نہ کریں, غلط کاموں پر آپ خرچ نہ کریں. پھر دوسری چیز جو بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ اللہ نے آپ کو دیا ہے اس میں دوسرے انسانوں کا حق ہے. آپ کی ذاتی کاروباری ضرورتوں سے زیادہ جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ لوگوں کی امانت ہے, اور اگر آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کا کوئی مطالبہ آ جاتا ہے, لوگوں کی کوئی ضرورت آ جاتی ہے اور آپ نے اس کو پورا نہیں کیا, تو یہ مال آپ کے لیے عذاب بن جائے گا. یہ بات ہے جس کا ہم کو حساب دینا ہے, یہ بات کہ ہم نے ایک شلوار قمیض سلائی تھی, ہم نے ایک پتلون سلائی تھی, اس کا ہم کو حساب دینا ہے.
تو اتنی بڑھ گئی ہیں کہ اپنے جتنے بھی ارننگ ہو رہی ہے وہ کم پڑ رہی ہے.
دیکھیے بات یہ ہے کہ اس کا تعلق ہر آدمی کے حالات سے اور زمانے سے ہو سکتا ہے کہ دیہات کی زندگی میں آپ کی ضروریات اور ہوں, شہر کی زندگی میں آپ کی ضروریات اور ہوں, آپ کے کام کے لحاظ سے آپ کی ضروریات,
جس طبقے سے تعلق ہے
جس طبقے سے آپ کا تعلق ہے وہاں آپ کی ضروریات اور ہوں, آپ کے کاروبار کی کوئی خاص نوعیت ہے اس میں آپ کی ضروریات اور ہوں. اصل میں اس کے لیے وہی بات ہے جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ استفت قلبک, آپ اپنے دل سے پوچھیں کہ آپ مال اللہ تعالی اڑا رہے ہیں, نمائش کر رہے ہیں, لوگوں پر روب جمانا چاہتے ہیں, یا آپ اپنی ضرورت پوری کر رہے ہیں. اور انسان کی ضرورت اصل میں اس کے جمالیاتی احساسات کی تسکین بھی ہے. یعنی اتنا کافی نہیں ہے کہ آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے جی, یہ گھاس کا ایک ڈھیر پڑا ہوا ہے, میں نے کھا لیا, پیٹ بھر گیا. انسان گدا نہیں ہے, انسان ہے, تو اس وجہ سے وہ کھانے میں بھی تھوڑا سا تنوع پیدا کرے گا, خوبصورتی پیدا کرے گا, رہن سہن میں بھی یہ چیز پیدا کرے گا. بس وہ جب تک خوبصورتی کے حدود میں ہے جائز ہے, اور جب وہ نمائش میں چلی گئی ہے, لوگوں پر روب جمانے کی صورت اختیار کر گئی ہے, جس کو حدیث میں کہا گیا لباس سے شہرت, یعنی یہ شکل جب بن گئی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ حدود سے تجاوز کر رہے ہیں,
وہ ناجائز ہے,
اس کا آپ کو حساب دینا ہے.
ٹھیک,
یعنی یہ جو تصور ہمارے ہاں ہے کہ مجھے جو جوتا میں نے پہنا ہوا ہے اس کا حساب دینا ہے, جو کپڑے میں نے پہنے ہوئے اس کا حساب دینا ہے, اگر وہ جوتا میں نے بالکل اپنی ضرورت کے لحاظ سے پہنا ہوا ہے, وہ کپڑے میں نے اپنی ضرورت کے لحاظ سے پہنے ہوئے ہیں, تو یہ چیزیں نہیں ہیں جن کے اوپر حساب کتاب ہونا ہے. حساب کتاب اس پر ہونا ہے کہ میں نے فضول خرچ تو نہیں کیا, مال اللہ تلے تو نہیں اڑایا, میں نے دوسروں کے حقوق غصب تو نہیں کیے, میں نے اپنے رشتہ داروں اور اعزاء کی ضروریات کو نظر انداز تو نہیں کیا, میرے پاس زائد تھا اور میرے پاس کوئی مطالبہ تھا اللہ کی راہ میں انفاق کا, تو اس کو پورا کرنے میں نے کوتاہی تو نہیں کی. یہ چیزیں ہیں جن کا ہم کو حساب دینا ہے.
یعنی اس کے علاوہ جو ہے
یہ آپ کے سوال کا ایک حصہ باقی رہ گیا تھا.
دوسرا میرا سوال یہ تھا کہ کسی محلے میں بہت ساری مسجدیں ہوتی ہیں, مختلف وقفے سے اذانیں ہوتی ہیں, ٹیلی ویژن بھی کھلا ہوا ہے, وہاں بھی اذان ہو رہی ہے, تو کسی بھی گھر میں عجیب کنٹروورسی کریٹ ہو جاتی ہے کہ بھائی کس وقت کھولیں, حالانکہ حکم یہ ہے کہ آپ جلدی کھولیں, افطار میں پہل کریں, تو اس بارے میں کیا کرنا ہے؟
آپ اب تو گھڑی آپ کے ہاتھ پر ہوتی ہے, آپ گھر میں کیلنڈر آپ کے پاس موجود ہوتا ہے, عام طور پر دیکھیں روزے کا وقت ہو گیا, روزہ کھول لیں, اس کا اذان سے کہتا ہے
سب. ایک آدھ منٹ آگے پیچھے ہو جائے تو کوئی اس سے
جی
ایک آدھ منٹ اگر آگے
ایک آدھ منٹ آپ نے جان بوجھ کے اگر آگے پیچھے نہیں کیا تو پھر کیا حرج ہے؟ یہ جو آپ کے کیلنڈر بنے ہوئے ہیں ان میں بھی آپ دیکھیں کسی میں دو منٹ کا, کسی میں تین منٹ کا, بلکہ ایسے بھی ہے جن میں پانچ سات منٹ کا فرق ہوتا ہے, تو اتنا فرق تو ہوتا ہی ہے, اس لیے کہ آپ افق کے اوپر آثار دیکھتے ہیں, اس کے لحاظ سے اپنے کیلنڈر بنائے ہوئے ہیں.
بالکل, میں کوئی حرج نہیں, مظاہر فطرت جو ہے ان میں معمولی سی کچھ
معمولی سا فرق اس کو دیکھنا ہے نا آپ نے,
اس سے فرق.
یعنی آپ مثال کے طور پر یہاں دیکھ رہے ہیں مطلب آلود ہے, تھوڑا سا فرق پڑ جاتا ہے, اسی طریقے سے آپ سمندر میں عام طور پہ وہاں دیکھتے ہیں, تو یہ کیلنڈر کافی احتیاط سے بنائے جاتے ہیں. لیکن آپ دیکھیے بہت سے لوگ ہیں, مجھے بھی توجہ دلاتے رہتے ہیں کہ پانچ سات منٹ کا فرق ہے بعض جگہوں کے اوپر, تو اس سے فرق نہیں پڑتا,
اس سے فرق نہیں پڑتا.
جس پر بھی آپ نے اعتماد کر لیا, وہ کچھ محققین ہیں نا جنہوں نے تحقیق کر کے آثار دیکھ کے بنا دیے, آپ نے ان پہ اعتماد کیا, اور اعتماد کرنے کے بعد آپ نے اپنی گھڑی کے لحاظ سے روزہ کھول لیا, روزہ رکھ لیا,
ٹھیک,
بس اس کے بعد ختم ہو گیا آپ کی ذمہ داری. یعنی اذان سے کوئی تعلق نہیں ہے,
ضرورت تھی وہ پوری.
میں نے اس سے پہلے بھی آپ سے عرض کیا کہ اذان جو دے رہا ہے وہ بھی گھڑی دیکھ کر دے رہا ہے, جو نقارہ بجا رہا ہے وہ بھی گھڑی دیکھ کے بجا رہا ہے, جو ٹیلی ویژن پر اعلان کر رہا ہے وہ بھی گھڑی دیکھ کے اعلان کر رہا ہے. تو آپ کی گھڑی اگر درست ہے اب یہ ہے کہ آپ روزہ جلد کھولنے کے لیے اپنی گھڑی 20 منٹ پہلے کر لیں تو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے, لیکن اگر آپ کی گھڑی درست ہے تو اپنے اس کے لحاظ سے
سوال لے لیں.
مجھے یہ پوچھنا تھا کہ یہ رمضان کا جو مہینہ ہے یہ خاص زکوٰۃ اور خیرات زیادہ سے زیادہ کرنے کا مہینہ ہے, تو اس مہینے میں عورت پہ زکوٰۃ خیرات کس طرح کرنا واجب ہے جبکہ وہ ٹوٹلی ڈپینڈ کرتی ہو اپنے شوہر پہ, اور شوہر بڑے احسن طریقے سے تمام زکوٰۃ خیرات کی ادائیگی کر رہا ہو,
اور جو ہے وہ خود اپنی جیب سے
اور جبکہ وہ حدیث بھی ہمارے سامنے ہے کہ بھائی عورتوں کو زیادہ سے زیادہ زکوٰۃ اور خیرات کرنا چاہیے, تو ایسی صورت میں عورت کی کوئی ذریعہ آمدنی نہ ہو تو عورت کس طریقے سے؟
دوسرا خاتون آپ کو سوال.
دوسرا میرا سوال حساب سے متعلق ہے کہ ایک حدیث ہے اس سے ریلیٹڈ, رمضان سے ریلیٹڈ, کہ رمضان کے مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان کو بیڑیاں ڈال دی جاتی ہیں. اگر بالفرض اس وقت اس مہینے میں کوئی شخص وفات پا جاتا ہے, چاہے وہ کتنے ہی بد کردار کیوں نہ ہو, کتنے ہی گنہگار کیوں نہ ہو, کہ وہ لازمی طور پہ جنت میں جائے گا؟
یہ بڑا اہم جواب سوال ہے, پہلے ہم اس سوال کو لے لیتے ہیں پھر اس کے بعد وہ زکات والا خاتون.
اور اس کے علاوہ شیطان سے متعلق
شیطان کا یہ سوال ایک یہ ہے کہ شیطان کو بیڑیاں ڈال دی جاتی ہیں اس کے باوجود گناہ ہوتے رہتے ہیں, ایک تو یہ سوال ہے, دوسرا یہ کہ جنت اس وقت جو مر گیا وہ جنت میں جائے گا؟
دیکھیے جی, بات یہ ہے کہ ہم گناہ کیوں کرتے ہیں, ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا ہے کہ تقویٰ بھی رکھا گیا ہے اور نافرمانی بھی رکھی گئی ہے, یعنی ہمیں بنایا اس طرح گیا ہے کہ ہمیں یہ اختیار اور صلاحیت دی گئی ہے کہ ہم چاہیں تو اللہ کے حدود کے پابند بن کے رہیں اور چاہیں تو اللہ کے حدود کو توڑ دیں.
لیکن قرآن نے تو یہ تصور قائم ہے نا کہ شیطان ہمارے خلاف پروپیگنڈا چلاتا رہا.
میں وہی عرض کر رہا ہوں, تو ہمارے اندر یہ چیز رکھی گئی ہے, اس کو قرآن نے بیان کیا ہے کہ وہ نفس وما سواہ فالحمہا فجورہا وتقواہا, ہم نے جب اس نفس کی تشکیل کی, اس کو درست کیا, تو اس کے اندر یہ صلاحیت رکھ دی کہ یہ حدود کا پابند رہ کے زندگی بسر کرے تو اس کو حق ہے اور اختیار بھی ہے, اور اگر یہ حدود کو توڑ دیتا ہے تو اس کا بھی اس کو اختیار ہے. یہ تو ہمارے اندر صلاحیت ہے, لہٰذا ہمارے اندر بہت سے میلانات پیدا ہوتے ہیں گناہ کے, حدود توڑنے کے, اس طرح کی بہت سی چیزیں پیدا ہوتی رہتی ہیں. اسی طریقے سے ہمارے اندر وہ عقل موجود ہے جو ہمیں بتاتی رہتی ہے کہ یہ کام ہم کو نہیں کرنا, تو یہ دونوں چیزیں
ہمارے اندر جو دین فطرت کا قانون,
اب یہ جو فطرت کی ہمارے اندر جو چیز دی گئی ہے یہ تو ہر حال میں قائم رہتی ہے, یہ رمضان میں بھی قائم رہتی ہے, یہ رمضان کے علاوہ بھی قائم رہتی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور اہتمام کیا, وہ اہتمام یہ کیا ہے کہ بہت سے شیاطین ہیں جن کو یہ حق دے دیا ہے کہ جب ہمارے اندر برائی کا میلان پیدا ہو تو اس کو بڑھا دیں. اسی طریقے سے فرشتوں کو یہ حکم دیا ہے کہ جب ہمارے اندر نیکی کا رجحان پیدا ہو تو وہ اس کو بڑھا دیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا مدد حاصل ہوتی ہے فرشتوں کی, دونوں کام کر رہے ہیں اپنا. تو رمضان کے مہینے میں شیاطین کے اس عمل کو بند کر دیا جاتا ہے.
اچھا,
یعنی جو ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے سہولت میسر ہوتی ہے انسان کو وہ یہ ہے کہ شیاطین کا یہ عمل بند ہو جاتا ہے, لیکن جو ہمارے اندر شیطان موجود ہے تو وہ تو اپنا کام کرتا رہتا ہے,
اس کو نہیں بند,
یعنی اس کو نہیں بند کیا جاتا,
اس کو ہمیں خود بند کرنا.
آپ دیکھیے کہ ہوتا کیا ہے, عام حالات میں ہمارے اندر جو میلانات موجود ہیں اچھائی اور برائی کے وہ تو کام کر رہے ہوتے ہیں, باہر سے ایک سپورٹ ملتی ہے برائی کے لیے بھی اور بھلائی کے لیے بھی, تو بھلائی کی جو سپورٹ ہے وہ تو قائم رہتی ہے ہر حال میں, لیکن برائی کی سپورٹ کو بند کرتی ہے.
ٹھیک ہے, یہ بات واضح ہو گئی. ایسا وہ بیان کیا مرنا, اگر رمضان میں اس مہینے میں ہم مر گئے تو جنت میں جائیں گے؟
جنت میں جانے کے بارے میں ہی اللہ تعالیٰ نے اپنا قانون بیان کر دیا ہے, آپ کو ایمان اور عمل صالح ہے جس کی بنیاد پر جنت میں جانا ہے, نہ کسی خاص جگہ پر مرنے سے جنت حاصل ہو سکتی ہے, نہ کسی خاص مہینے میں مرنے سے جنت حاصل ہو سکتی ہے, اس طرح ہی کوئی چیز نہیں.
اچھا, بہن کا ایک سوال
ہے,
اس کا ایک دوسرا پہلو ہے, اور وہ یہ ہے کہ ایک آدمی کو اللہ نے یہ توفیق دی کہ اس کی زندگی میں رمضان آ گیا, اور یہ رمضان اس کے لیے توبہ اور احتساب کا ذریعہ بن گیا, اور اسی عالم میں اس کی وفات ہو گئی, تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آدمی میدان جہاد میں دنیا سے رخصت ہو گیا. تو اگر آپ نے توبہ اور استغفار کے ساتھ رمضان کا مہینہ بسر کیا ہے تو کوئی شک نہیں کہ اس میں زندگی اور موت دونوں آپ کے لیے جنت بن جائیں گی, لیکن توبہ اور استغفار کے ساتھ. جو بندوں سے متعلق ہیں ان کی آپ کو تلافی کرنی ہے, یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے کسی کا مال غصب کیا ہوا ہے, آپ نے کہا میں روزے رکھ رہا ہوں مال تو میرے پاس رہے گا, گناہ معاف ہو, یہ نہیں ہو سکتا. یعنی وہ آپ کو واپس کرنا ہے, آپ نے اگر کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اس زیادتی کا آپ کو ازالہ کرنا ہے, اگر آپ نے کسی کو کم تول کر دیا ہے تو اس کا حساب آپ سے لیا جانا ہے, آپ کو ہر حال میں آپ نے اس کا مال کھا لیا ہے,
اس میں کوئی معافی نہیں ہے,
اس میں کوئی سوال نہیں ہے اس چیز کا. یعنی ایک معاملہ ہوتا ہے جب گناہ ہوتا ہے اللہ کے ساتھ ہمارا, وہ توبہ استغفار سے ختم ہوتا ہے. ایک معاملہ ہوا ہے جو بندوں کے ساتھ, اس کے لیے تلافی کرنا ضروری ہے,
ازالہ کے بغیر کوئی گنجائش نہیں ہے.
تو رمضان کے مہینے میں اگر یہ بات کسی نے کہی ہے تو اس کا ایک خاص پس منظر ہے, وہ یہ ہے کہ اگر رمضان کا مہینہ بندے کے لیے رجوع کا, توبہ کا, تلافی کا ذریعہ بن گیا ہے تو یہ چیز اس کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بن گیا.
اچھا جاوید صاحب, ایک سوال تھا وہ خواتین کے حوالے سے کہ وہ اپنی جیب خرچ سے.
دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ اگر کسی خاتون کے پاس اللہ کا دیا ہوا موجود ہے, اسلام نے تو اس پر کوئی پابندی نہیں لگائی کہ خواتین کوئی معاشی جدوجہد کرتی ہیں, کوئی ملازمت کرتی ہیں, کوئی کاروبار کرتی ہیں, اس پر کوئی پابندی تو نہیں ہے. اگر ہے ان کے پاس تو وہ اس میں سے خرچ کریں. اسی طرح بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ شوہر ایک مخصوص رقم ان کو دے دیتے ہیں اور اس میں اس کا لحاظ رکھتے ہیں کہ اس سے وہ گھر کا کچھ خرچ اخراجات بھی چلائیں گی اور باقی جو بچے گا ان کا جیب خرچ ہے, تو اس میں اگر انہوں نے کوئی پس انداز کیا ہوا ہے تو اس میں سے خدا کی راہ میں خرچ کریں. بعض اوقات وہ شوہر کو ترغیب دے سکتی ہیں کہ فلاں معاملہ ایسا ہے کہ جس میں میرا خیال یہ ہے کہ ہم اپنے اخراجات میں کوئی کمی کر لیتے ہیں, آپ اللہ کی راہ میں خرچ کیجئے, تو یہ گویا انہی کا خرچ کرنا بن جائے گا. مثال کے طور پر ایک خاتون نے یہ محسوس کیا کہ ہمارے کسی رشتہ دار یا عزیز کو کوئی ضرورت ہے, تو وہ یہ کہتی ہے کہ دیکھیے جی, ہم اگر دو روٹیاں کھاتے ہیں تو ہم ڈیڑھ روٹی کھا لیں گے, آپ جو پیسے بچ رہے ہیں یہ فلاں آدمی کو دے دیجیے. تو یہ بھی آپ اس طریقے سے کر سکتی ہیں. تو یہ سب طریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں. اور میرا خیال یہ ہے کہ اصل چیز تو آپ کے دل کی کیفیت ہے. اگر آپ آمادہ ہیں پوری طرح کہ آپ پاس ہو تو آپ خدا کی راہ میں خرچ کریں گے. وہ قرآن میں ایک بہت اچھی جگہ ہے جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو لوگ تبوک میں نہیں گئے اور وہ حالانکہ وہ جہاد میں نہیں گئے, انہوں نے کوئی وادی قطع نہیں کی, انہوں نے کوئی مشقت نہیں اٹھائی, لیکن ان کی شدید خواہش تھی اور وہ اس پر رو رہے تھے کہ کاش ہمارے پاس یہ ہوتا تو ہم خرچ کرتے, تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ اجر میں برابر کے شریک ہو جائیں. تو آپ کی نیت اور آپ کا ارادہ ہے جو آپ کو اصل میں اللہ تعالیٰ کے ہاں اس مقام پر لے جاتا ہے. ایک خاتون کو کچھ بھی میسر نہیں ہے لیکن وہ ہر وقت اس تمنا سے سرشار ہے کہ اگر میرے پاس ہوتا تو میں خدا کی راہ میں خرچ کرتی, تو آپ سمجھیں وہ خرچ کر رہی ہے.
فطرہ دیتے ہیں اور یہ اس کا کانسیپٹ بھی یہی کہ اپنے ساتھ غربہ اور غریب کو شامل کرنا, مگر ہمارے یہاں کانسیپٹ یہ بالکل لاسٹ مومنٹ پہ آخری ٹائم جب نماز پڑھنے جا رہے ہوتے ہیں جب دے رہے ہوتے ہیں اس ٹائم وہ پیسہ ٹھیک ہے پہنچ تو جاتا ہے, مگر وہ شریک ہونا یا کوئی اپنے لیے ان کو خرید و فروخت کرنا ان کے لیے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے.
ایسا ہی کرنا چاہیے کہ بہت پہلے آپ اپنے قریبی اعزاء اقربا یا جن لوگوں کو بھی آپ کچھ مدد کرنا چاہتے ہیں ان کو کچھ دے دیں تاکہ وہ عید کی تیاری کر لیں. تو یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی طرف توجہ دلائی ہے, کرنا یہی چاہیے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم جس طرح باقی معاملات میں بہت تاخیر کرتے رہتے ہیں تو اس ذمہ داری کو پورے کرنے میں بھی بہت تاخیر کرتے رہتے ہیں, اور بعض اوقات تو عید کے دن بھی یاد نہیں ہوتا لوگوں کو اور پھر ان کو توجہ دلائیے تو کہیں وہ ادا کرتے ہیں.
کیونکہ جاوید صاحب شاید اس سلسلے میں عموماً یہی سنا گیا کہ نماز پہ جانے سے پہلے فطرہ ادا کر دے, تو لوگوں نے شاید اسی بات کو پکڑ لیا ہے.
نہیں, وہ یوں بات ہے کہ نماز میں جانے سے پہلے تک لازماً ادا کر دینا چاہیے. یعنی ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے نا. یہ بالکل ایسے ہی جیسے آپ کو بتایا جاتا ہے کہ غروب آفتاب کہ جب آپ قریب پہنچ جاتے ہیں تو پھر عصر کا وقت ختم ہو جاتا ہے. تو اب اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ آپ نماز اپنی روزانہ غروب آفتاب کے قریب پڑھا کریں. ہم مسلمانوں کو یہ توجہ بھی دلاتے رہے ہیں کہ انہیں ایسا کرنا چاہیے.
ٹھیک
ہے, یعنی یہ تو ہم توجہ دلا رہے ہیں نا. کوئی آدمی ہماری بات نہیں سنتا نہیں سمجھتا وہ ایک الگ بات ہے, لیکن ہم جب بھی یہ بات کریں گے تو توجہ دلائیں گے.
کام یہی کرنا ہے,
اپنے اندر وحدت پیدا کریں. اور ہر جگہ آخر بہت سے دوسرے حقوق حاصل کیے ہیں نا انہوں نے, دوسری بہت سی کمیونٹیز حاصل کی ہیں. آپ دیکھیں کہ یہود اس معاملے میں بہت حساس ہوتے ہیں اور ان کی جو دینی یا اخلاقی ذمہ داریاں ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہر ملک میں ان کو مراعات حاصل ہو جائے. تو ہم مسلمانوں کو بھی کوشش کرنی چاہیے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ کوشش کرنی ہے ہم کو. اچھا, اب یہ ہے کہ نہیں ایسا ہو سکا جیسے کہ ہماری بہن نے بتایا کہ لوگ عام طور پر اپنے اندر وحدت پیدا نہیں کرتے, اپنے حقوق کا خیال نہیں رکھتے, ان کو اس کا شعور نہیں ہوتا, کمیونٹی سینس بھی اس طرح کی مسلمانوں میں موجود نہیں ہے. تو اب اس میں بچے اسکول جاتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ جمع کر کے پھر نمازیں پڑھ لیں. یعنی ظہر اور عصر کی نماز جمع کر کے پڑھ لیں, مغرب اور عشاء کی نماز جمع کر کے پڑھ لیں,
اور تراوی کی.
اچھا, اب یہ تو فرض نماز کا معاملہ ہے. دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم پر لازم کی گئی ہیں عبادات میں, جیسے نماز ہے, جیسے روزہ ہے. تو جو نماز لازم کی گئی ہے وہ تو بہت مختصر ہے, یعنی دو رکعت فجر کی ہیں, چار رکعت ظہر کی ہیں, چار رکعت عصر کی ہیں, تین مغرب کی ہیں, چار عشاء کی ہیں. یہ بچوں نے اگر ادا کر لی ہے, بچوں کے معاملے میں بس یہاں تک ہی محدود رہے. اگر انہوں نے ادا کر لی ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے. اس کی ترغیب دیں ان کو کہ وہ اس نماز کا اہتمام کرنا سیکھیں. اب جہاں تک باقی نمازوں کا تعلق ہے وہ نفل نمازیں ہیں, خواہ وہ تہجد کی نماز ہے خواہ کوئی اور نماز ہے، وہ سب نفل نمازیں ہیں. تو نفل نمازوں کے معاملے میں نہ آپ کو ان کے اوپر کوئی زبردستی کرنے کی ضرورت ہے، نہ ان کو پابند کرنے کی ضرورت ہے. اگر ان کو موقع ملائے گا نشاط خاطر طبیعت میں ہوگی تو وہ اس کو پڑھ لیں گے. لیکن جو حالات آپ بتا رہی ہیں اس میں بچوں کے لیے بہت کافی ہے یہ کہ وہ روزہ رکھ لیں، وہ فرض نماز
یہ یہی چیز جو ہے ان کے لیے فرض ادا کر دیں، وہی
انشاءاللہ یہی ان کے لیے بڑی بات ہوگی جس ماحول میں وہ رہ رہے ہیں، حالات ہیں. اگر آپ پہلے مرحلے میں دیکھیے، نفل نماز یا نفل روزے یہ بڑی خیر و برکت کی چیز ہے، لیکن یہ آدمی کے اندر وہ دائیہ اور جذبہ پیدا ہونا چاہیے جس سے وہ کرتا ہے.
یہ خارج سے جو ہے نہیں ٹھوس
رہی، خارج سے نہیں ٹھوسنا چاہیے. جو چیز آپ کو انہیں بتانی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لازم کیا گیا ہے، اس کا اہتمام بچوں کر لو. آپ جو لازم کیا گیا اس کا اہتمام کرائیں، اتنا ہو جائے موجودہ زمانے میں تو اللہ کا شکر
بہت بڑی بات
ہے. کہ تراویح کی نماز کا اصل مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے، تو کیا یہ پاسبلٹی ہے یہاں پہ کہ ہم تراویح کی نماز کو اسکیپ کر جائیں اور صرف قرآن کریم پڑھ لیں، تو کیا اس نوعیت کا ہمیں ثواب مل جائے گا؟
دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ قرآن پڑھنا اپنی جگہ ایک بڑی اعلیٰ چیز ہے، اس طرح نماز کا اہتمام کرنا اپنی جگہ ایک بہت بڑی چیز ہے. تو یہ دونوں بالکل الگ الگ چیزیں ہیں، اور ان دونوں چیزوں کے لیے الگ الگ آدمی کو اہتمام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. تاہم اگر کسی موقع کے اوپر آپ کو اس کی سہولت میسر نہیں ہے اور آپ قرآن پڑھتے ہیں تو کیا کہنے ہیں اس کے؟ تو قرآن پڑھنا عام حالات میں یہ ایک چیز ہے، قرآن پڑھنا نماز میں یہ ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑی چیز ہے. تو یہ ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ پر ہیں، جب آپ کو موقع جس کا مل گیا آپ وہ کام کریں. اگر کسی چیز کا موقع نہیں ملا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں ہو سکتا ہے کہ آپ کا اجر اور زیادہ بڑھا دے، اس لیے کہ آپ کو موقع میسر نہیں تھا اور آپ خواہش رکھتے تھے کہ یہ موقع آپ کو میسر ہوتا تو آپ یہ کام کریں.
جاوید صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور آپ نے اپنے علم کے ذریعے سے ہم کو اتنا فائدہ پہنچایا. ہم اپنے حاضرین کے خواتین و حضرات کے بھی بے حد مشکور ہیں کہ وہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. جاوید صاحب، سوالات میرے خیال میں کافی عمدہ سوالات،
بہت اچھے سوالات ہوئے. میں خود بہت شکر گزار ہوں آپ کا، اس لیے کہ اس سے یہ موقع ملتا ہے کہ لوگ کس طرح سوچتے ہیں اس کو ہم بھی دیکھیں. اور سچی بات یہ ہے کہ آدمی طالب علم ہوتا ہے، وہ جو کچھ خود سیکھتا ہے وہ تو سیکھتا ہی ہے، لوگوں کے سوالات سے بھی بہت سیکھتا.
بہت بہت شکریہ جاوید صاحب. ناظرین، آج کا پروگرام آپ نے دیکھا، یہ سلسلے کا آخری پروگرام نہیں تھا، بلکہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بھی آپ اس پروگرام کو دیکھتے رہیں گے. بنیادی بات جو یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ روزہ ایک عظیم عبادت ہے جو ہم اپنے رب کی رضا کے لیے رکھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بندوں کے حقوق کو بھی پورا کرنا ضروری ہے. اس یاد دہانی کے ساتھ اپنے میزبان ریحان احمد یوسفی اور آج اسلام کی ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد
تو بلائی کی جو سپورٹ ہے وہ تو قائم رہتی ہے ہر حال میں، لیکن برائی کی سپورٹ
ٹھیک ہے، یہ بات واضح ہو گئی.
ایسا وہ بیان کیا،
مرنا اگر رمضان میں اس مہینے میں ہم مر گئے جنت میں جائیں گے.
جنت میں جانے کے بارے میں ہی اللہ تعالیٰ نے اپنا قانون بیان کر دیا ہے، آپ کو ایمان اور عمل صالح ہے جس کی بنیاد پر جنت میں جانا ہے. نہ کسی خاص جگہ پر مرنے سے جنت حاصل ہو سکتی ہے، نہ کسی خاص مہینے میں مرنے سے.